مولانا خواجہ معین الدین مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، بھائیو اور دوستو، اسلام کے اندر طہارت اور پاکیزگی کے لیے جو ہدایات اور جو تعلیمات دی گئی ہیں، اس طرح کی ہدایات اور تعلیمات اور اس طرح کی جزوی تفصیلات شاید ہی کسی دوسرے مذہب کے اندر دی گئی ہو۔ اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اسلام نے طہارت کی بنیاد پر اعمال کی صحت کا دار و مدار رکھا ہے۔ بہت سے اعمال جن کی صحت کا دار و مدار اور جن کی صحت کے لیے شرط جو ہے طہارت کو قرار دیا، چنانچہ طہارت میں انسان اپنے عقیدے کے لحاظ سے اس کا دل صاف اور پاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علاوہ، اس کی عظمت و بڑائی کے علاوہ کسی کی عظمت و بڑائی اس کے دل میں نہ آئے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حسی اور معنوی طہارت اور جسمانی طہارت کا بھی حکم دیا گیا۔ اس کے کپڑوں کی صفائی اور پاکی کا اس کو حکم دیا گیا، اس کے جسم کے اعضاء کی پاکی کا اس کو حکم دیا گیا، وہ جس جگہ پر نماز پڑھے گا اس جگہ کی پاکی کا بھی حکم دیا گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے لیے ایک خصوصی طہارت کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب تک اس طہارت کو حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے چہروں کو دھو دو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو دو۔ قرآن پاک کے اندر وضو کا اس طریقے سے جو حکم دیا گیا کہ جب بھی آدمی اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے لیے وضو کو شرط اور اس کی صحت کا دائمی جز قرار دیا گیا۔ جب تک آدمی وضو نہیں کرتا اس وقت تک اس کی عبادت صحیح ہی نہیں ہوتی، نہ نماز صحیح ہوتی ہے، نہ قرآن پاک کی دیکھ کر ہاتھ لگا کر اس کا جو ہے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ دوسرے بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے کی اس کے لیے گنجائش ہے، جیسے اس کے لیے طواف کرنا، یہ بھی بغیر وضو کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے وضو کو طہارت کے اندر وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک اونٹ کے اندر اس کی کوہان کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس کو ذروۃ سنام کہا گیا ہے کہ اونٹوں کے اندر جس طرح سے کوہان یعنی اس کی بلندی کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وضو کا بھی حکم ہے۔ یوں تو وضو کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے فرض قرار دیا، لیکن وضو ایسا مقدس ترین اور ایسا بلند ترین عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں کہ جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ورفع به الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو اور تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو۔ اور پھر ان اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین اعمال کو بتایا، اس میں سے ایک عمل فرمایا کہ وضو کرے آدمی، کہ آدمی ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا پورا شرعی طریقہ
اور اس کی پوری کیفیت احادیث کی کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے. احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو ایسے دھل دیتے ہیں کہ پانی کے ساتھ اس کی خطائیں دھل جاتی ہیں. چہرہ دھوتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, اپنے سر کا مسا کرتا ہے, پیروں کو دھوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑنے لگتے ہیں, ناخون سے اس کے گناہ نکلنے لگتے ہیں. اتنا بلند ترین عمل کہ جس عمل کے ذریعے نماز اور دوسری عبادت کی صحت کا دار و مدار ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اس کے رفع درجات کا سبب ہے. جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے, باوضو حالت میں نکلتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے, اس ایک قدم کے ذریعے اس کی ایک گناہ کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتے ہیں, اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس دوسرے قدم کے ذریعے اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور یوں اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی خطاؤں کو, اس کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالی دھو دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ میں ان کو پہچانوں گا, غرم محجلین, ان کے اعضاء وضو کے پانی سے دھل جانے کی وجہ سے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, ان کے ہاتھوں کی سفیدی سے میں ان کو پہچان لوں گا. گل سرات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے, ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کے عمل سے, وضو کے پانی کے دھلنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما, فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل, تم میں سے کوئی آدمی اپنی اس نور کو اور اس سفیدی کو بڑھانا چاہے تو وہ فرض سے زائد حد دھو لے. مثلا وضو کے اندر کوہنی تک دھونا تھا, کچھ زائد دھونے کا حکم دیا گیا, ٹخنوں تک دھونے کا حکم تھا, ٹخنوں سے اوپر پیروں کا مزید پنڈلیوں کا کچھ حصہ اس کو دھونے کا حکم دیا گیا کہ جہاں تک وضو کا پانی لگے گا وہاں تک اس کے عضو قیامت دن چمک رہے ہوں گے, اور یہ امت محمدیہ کی جو ہے پہچان ہوگی. اتنا بلند ترین عمل کہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہا گیا کہ وضو پر مداومت کرنے والا ایمان والا ہی ہو سکتا ہے. ایک مومن شخص بھی وضو پر مداومت کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے عمل کے متعلق بتلایا, جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, اس کے آداب و سنن کا خیال رکھتے وضو کرتا ہے, وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھتا ہے, سب کو یاد ہوگی دعا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول, یہاں تک دعا پڑھتا ہے. بعض روایتوں میں اس سے آگے ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا, پوری دعا جب آدمی پڑھتا ہے, یا شروع کے جو الفاظ بتلائے گئے شہادتین کے کلمات کے, جب وہ پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے ہو جائے. وضو کو کتنا ہلکا عمل سمجھتے ہیں, جبکہ وضو اتنا مقدس اور اتنا بلند ترین عمل ہے کہ جس وضو کے کرنے کے بعد آدمی یہ مختصر سی دعا پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کے پورے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے, جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وضو چونکہ طہارت کے لیے, پاکی کے لیے اس کو جو ہے بلندی عطا کی گئی, اس کی حیثیت وہ رکھی گئی جو اونٹ کے کوہان کی ہے. اسلام کے اندر وضو کا عمل اتنا مقدس اور اتنا بلند ترین ہے, اور طہارت کے لیے اسلام کے اندر اتنی جگہ ہے کہ اسلام نے طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا. الطہور شطر الایمان, فرمایا نصف ایمان ہے, پاکی نصف ایمان ہے. اس لیے آدمی کو اپنے بدن کو پاک رکھنا, اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا, اپنے گھر کو پاک رکھنا, جہاں وہ رہتا ہے پاک رکھنا, اور گندگیوں سے, نجاستوں سے, غلاظتوں سے, اور اسی طرح سے کوڑا کرکٹ سے اپنے گھروں کو, اطراف کو جو ہے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ صاف رکھنے کا حکم دیا گیا. پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. آدمی ہر وقت پاک رہنے کی کوشش کرے, جب بھی کوئی ایسی چیز اس کو لائق ہو جائے جو نجاست سے تعلق رکھتی ہو یا گندگی سے تعلق رکھتی ہو, وہ اپنے بدن پر یا اپنے کپڑوں پر اس کو رکھنا گوارا نہیں کرتا. جو آدمی اس کے جو ہے جس کا مزاج ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جس کے مزاج کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا پھر تو وہ اس کے ساتھ جو ہے چلتا رہتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر پاکی کے سلسلے میں جو تفصیلات ملتی ہیں احادیث کی کتابوں, اس کا آغاز ہی ہوتا ہے, فقہ کی کتابوں کا آغاز ہی طہارت کے ابواب سے ہوتا ہے, پاکی کے ابواب سے ہوتا ہے, پانی کے مسائل سے شروع ہوتا ہے, اور پھر جو ہے پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے, پاکی کن کن چیزوں کی, پوری باتوں کا جو ہے قرآن احادیث کے اندر ہمیں اس کی تفصیلات ملتی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, آپ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں. آدمی کے لیے اس کے کپڑوں کو بھی صاف اور پاک رکھنے کا حکم دیا گیا, ماحول کو پاک رکھے. اور یہ ایسی چیز ہے جس سے اخروی فائدہ تو آدمی کو ہوگا ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر اس کو دنیا کے اندر بھی فوری فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ذریعے بہت سی بیماریاں اور بہت سی جو ہے آفات اور بہت سی جو ہے چیزوں سے, بلکہ بہت سے حملوں سے, غلط چیزوں کے حملوں سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے. اس لیے اہتمام آدمیوں کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان پر ہم سبوں کو اپنے وقت پر خاتمہ